ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله یہ ہمارا افتوار درس فقہ کا سلسلہ ہے جس میں ہم بار شریعت کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ جل وجل کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صدر الشریعہ بدر الطریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہو خواہ افعال ہو، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا خالق ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا خالق ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو یعنی تمہارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ یہ جو عقیدہ ہے اس میں درحقیقت ان لوگوں کا رد ہے جو انسان کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، جیسے کہ ہم ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، چاہے اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے۔ اور یہاں قرآن کریم کے ان دو آیات جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے، اس میں پہلے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، اور دوسرے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں تمہارا خالق ہوں اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کا بھی میں خالق ہوں۔ شرح عقائد نصفیہ جو عقائد کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 76 پر علامہ طفطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واللہ تعالی خالق الافعال خالق لافعال العباد من الکفر والایمان والطاعت والعصیان، کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے افعال کا خالق ہے، چاہے وہ افعال کفر سے تعلق رکھتے ہو یا ایمان سے رکھتے ہو، چاہے وہ طاعت سے رکھتے ہو چاہے وہ عصیان سے تعلق رکھتے ہو، جو بھی افعال ہے ان تمام کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طریقے سے الیواقیت والجواہر کے اندر صفحہ نمبر 189 پر ارشاد فرمایا المبحث الرابع والعشرون کے اندر کہ فی ان اللہ تعالی خالق لافعال العبد کما ہوا خالق لذواتہم، کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے افعال کا ویسا ہی خالق ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی ان کے ذوات کا خالق ہے، یعنی چاہے ہمارے ذات ہو چاہے ہمارے افعال ہو ان تمام کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے صفت رزاق کے حوالے سے کہ حقیقتاً روزے پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہم وسائل اور وسائط ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ رزاق ہے اور وہ طاقت والا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جیسے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے یہ صرف وسائل اور وسائط ہے. اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں, ہم الملائکہ وکلوا بامورہم عرفہم اللہ عز وجل العمل بہا. فالمدبرات امرا کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف کاموں پر مامور فرمایا ہے, اور اللہ جل و جلالہ القریب نے ان کو یہ ان کاموں کی پہچان کرا دی ہے. قال عبد الرحمن بن ثابت, یدبر الامر فی الدنیا اربعۃ. عبد الرحمن ابن ثابت وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر امور کو سر انجام دینے والے فرشتے وہ چار ہیں. فرماتے ہیں جبرائیل و میکائیل و ملک الموت و اسرافیل علیہم السلام. وہ جبرائیل ہے, میکائیل ہے, ملک الموت اور حضرت اسرافیل ہے. یہ چار فرشتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر امور کو سر انجام دیتے ہیں. پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں, اما جبرائیل فموکل بالوحی والبطش وہازم الجیوش. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سپرد اللہ تبارک و تعالی جو کام کیے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ وہ انبیاء کرام کے پاس وحی لاتے ہیں, دوسرا یہ کہ وہ پکڑتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ لشکروں کو شکست دینا. ان تین امور پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے وکیل مقرر کیا گیا ہے. پھر فرماتے ہیں, اما میکائیل فہوا فموکل بالمطر والنباتات والارزاق. اور حضرت میکائیل پس انہیں وکیل بنایا گیا بارش پر, نباتات پر, اور ارزاق پر یعنی رزقوں پر, کہ مخلوقات کو رزق پہنچانا یہ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ذمہ داری ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں, وہ اما ملک الموت فموکل بقبض الانفس. اور ملک الموت وہ جو ہے وکیل بنائے گئے کہ وہ لوگوں کے روح کو قبض کرے. وَأَمَّا إِسْرَائِفِيلُ فَهُوَ صَاحِبُ السُّورِ وَلَا يَنزِرُ إِلَّا لِلْأَمْرِ الْعَظِيمِ. حضرت اسرافیل تو وہ صاحب سور ہے اور وہ تشریف نہیں لاتے, وہ اترتے نہیں ہیں مگر کسی بڑے امر کے واسطے. اس کو جو ہے جلد نمبر چار صفحہ نمبر 411 پر روایت کیا گیا. حضرت مجید تحریر فرماتے ہیں, صاحب بار شریعت فرماتے ہیں کہ ہر بلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے, جیسے ہونے والا تھا اور جو جیسے کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھا. تو یہ نہیں ہے کہ جیسے اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے, بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسے اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا. زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا, اگر زید بلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بلائی لکھتا. تو اس کے علم یا اس کی لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کر دیا گیا. تقدیر کے انکار کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا مجوسی فرمایا ہے. اس پورے عبارت کے اندر صدر الشریعہ بدو طریقہ یہ فرمانا چاہتے ہیں, تقدیر کے حوالے سے وہ بحث کرنا چاہتے ہیں, جو تقدیر کے منکرین ہیں جن کو فرقہ قدریہ کہا جاتا ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مجبور کر دیا. انسان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر ہے کہ خود سے ہل نہیں سکتا, اگر کوئی اس کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے تو منتقل ہو جائے گا, خود سے وہ ہل نہیں سکتا. تو ان فرقہ قدریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان بھی ویسے ہی مجبور محض ہے, اللہ تبارک و تعالی تقدیر کے اندر جیسے لکھ دیا ویسے انسان کو کرنا پڑتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے جانا کہ کس انسان کو آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے, اس کے عمل کے مطابق اس کو لکھ لیا، جیسے ہم کرنے والے تھے ویسے ہماری تقدیر کو لکھا گیا۔ ایسا نہیں کہ ہمارے تقدیر کو پہلے لکھ لیا گیا اور ہم تقدیر کے تابع نہیں، بلکہ تقدیر ہمارے اعمال کے تابع ہے۔ تو اس حوالے سے ارشاد فرمایا، فقہ اکبر صفحہ نمبر 40 پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وقال اللہ تعالی عالمن فی العدل بالاشیاء قبل کونہا، اللہ تبارک و تعالی ازل کے اندر تمام اشیاء کے پیدا ہونے سے قبل ان کو جانتا تھا۔ وہو الذی قدر الاشیاء وقضاءها، وہی ذات ہے جس نے تمام اشیاء کے تقدیر اور ان کے فیصلوں کو لکھ لیا۔ اسی طریقے سے امام نووی شرح مسلم کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 پر تحریر فرماتے ہیں، وعلم ان مذهب اهل الحق اثبات القدر، کہ جان رکھو اہل حق یعنی اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ تقدیر ثابت ہے۔ اب تقدیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں، ومعناه ان اللہ تبارک و تعالی قدر الاشیاء فی القدم وعلم سبحانه وتعالی انها ستقع فی اوقات معلومة عنده سبحانه وتعالی وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالی۔ فرماتے ہیں کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قدم کے اندر ان اشیاء کو جو ہے مقدر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جانا انہا ستقع فی اوقات معلومة عنده سبحانه وتعالی، کہ فلا کام فلا وقت میں واقع ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے علم ازلی سے جانا، وعلی صفات مخصوصۃ اور اس صفت کے ساتھ یہ کام سر انجام دیا جائے گا، فیتق وعلی حسب ما قدرہ سبحانہ و تعالی، تو جس طرح اس کام کو ہونا تھا ویسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تقدیر کے اندر لکھ لیا۔ اس طریقے سے ارشاد فرماتے مزید، واللہ سبحانہ و تعالی خالق الخیر والشر جميعا، کہ اللہ تبارک و تعالی خیر اور شر تمام کے تمام کا مالک ہے، لا يكون شيء منهما الا بمشيئته، چاہے شر ہو چاہے خیر ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہی سے سر انجام پاتا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالی کی مشیت نہ ہو تو وہ امور سر انجام نہیں پا سکتے۔ فهما مضافان الى الله سبحانه وتعالى خلقا وايجادا، اس کی اضافت اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی ازروئی خلق اور ایجاد کے، یعنی ان کاموں کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے اور ان کاموں کے فاعل کون ہے، وَإِلَى الْفَاعِلِينَ لَهُمَا مِنْ عِبَادِي فِعْلًا وَإِكْتِسَابًا، اور بندے کی طرف اس کی نسبت فعل اور اکتساب کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی شر اور خیر دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ اب اللہ جل و جلالہ کریم نے ان کے درمیان تمیز کرنے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور انسان کو عقل دی کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، اگر خیر کے کاموں پر چلو گے اس راستے کو اختیار کرو گے تو تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، اور اگر شر کے کاموں کو اختیار کرو گے اس راستے پر چلو گے تو یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اس پر تمہیں سزا ملے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کاموں میں انسان کو مختار بنایا، اب چاہے وہ افعال شر کو اختیار کرے چاہے وہ افعال خیر کو اختیار کرے، انسان کو اس پر مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ خیر ہی خیر کرتا رہے، اس بات پر بھی مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ شر ہی شر کرتا رہے، اللہ جل و جلال کریم نے اس کو اختیار عطا فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ انسان کس قدر مختار ہے اور کس قدر جو ہے وہ مجبور محض ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز سے اسے سمجھایا، فرمایا ایک ٹانگ اٹھا کر کڑے ہو جاؤ۔ جب اس نے ایک ٹانگ اٹھایا فرمایا جس ٹانگ پر تو کڑا ہے اتنا انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مختار بنایا، اور جس ٹانگ کو تو نے اٹھایا اتنا اللہ تبارک و تعالی انسان کو مجبور محض بنایا، یعنی نہ تو مجبور ہے اور نہ وہ کلیت اس کو اختیار دیا گیا بلکہ متوسط راستہ اس کو دیا گیا، اور ایک راہ بتلا دی، اگر اس راہ کو اختیار کرو گے میرے انبیاء کرام میرے محبوبوں کے راستے پر چلو گے تو نجات پا جاؤ گے، اور اگر شیطان کے راستوں کو اختیار کرو گے تو یہ جو ہے تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ قضاء کے حوالے سے حضرت بحث کرتے ہیں، اچھا یہ جو ایک جملہ آخر کا رہ گیا، فرمایا کہ تقدیر کا انکار کرنے والا وہ اس امت کا مجوسی ہے، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کتاب السنہ باب الدلیل علی زیادت الایمان و نقصانی، حدیث نمبر 4691 اور 4692، دو احادیث کریمہ ہیں. اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القدریت مجوس ھذہ الامہ، کہ جو قدریہ ہے وہ اس امت کا مجوسی ہے. اور دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا، لکل امت مجوس و مجوس ھذہ الامۃ الذین یقولون لا قدر، فرمایا کہ ہر امت کا مجوسی ہوا کرتا ہے، اور اس امت کا مجوسی وہ شخص ہے کہ جس نے یہ کہا کہ لا قدر، کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے، قدر کوئی نہیں ہے. تو جس نے قدر کا انکار کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اس امت کا مجوسی ہے. اب تقدیر کے پھر تین قسمیں ہیں، ان میں ایک مبرم حقیقی کہلاتی ہے، ایک معلق محض کہلاتی ہے، اور تیسری معلق شبی بمبرم. اب مبرم حقیقی اس تقدیر کو کہا جاتا ہے کہ علم الہی میں کسی شے پر اس کو معلق نہیں رکھا گیا، یعنی کسی بھی صورت میں اس تقدیر کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی کے اندر اس تقدیر کو کسی شے پر معلق نہیں رکھا گیا، بلکہ جیسے ہے ویسے ہو کر رہے گا، وہ کسی کی دعا سے کسی کی التجا سے تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کے بدلنے کا کوئی جو ہے راہ نہیں ہے، اس کو مبرم حقیقی کہا جاتا ہے. دوسری قسم معلق محض کہلاتا ہے، یہ وہ تقدیر ہے جس کو جو ہے ملائکہ کے صحیفوں میں یہ ظاہر کر دیا گیا کہ یہ تقدیر فلاں شے پر معلق ہے، یعنی اگر فلاں امر ہو گیا تو اس تقدیر کے اندر جو ہے تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. اور تیسری تقدیر جو ہے وہ معلق شبی بمبرم، یہ وہ تقدیر کہلاتی ہے کہ فرشتوں کے صحیفوں کے اندر تو اس کو معلق نہیں رکھا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر وہ تقدیر جو ہے کسی امر پر معلق ہوا کرتا ہے. اب اس پر جو ہے بحث کرتے ہوئے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے، جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے. اکابرین محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، یعنی جو تقدیر مبرم ہے جس کو مبرم حقیقی کہا جاتا ہے، اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے اس بارے میں سوال ہی نہیں کرتے، اور اگر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر بھی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ان کو جو ہے اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو چند کلمات سے آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کر لیا. ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جو ہے ان کے پاس فرشتے آئے قوم لوط پر عذاب کرنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین تو ان پر رحم فرما دے، اس میں تو نیک بندہ بلکہ فرشتوں نے سوال کیا کہ جس بستی کے اندر 50 بندے ہو کیا تم اس کو ہلاک کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. فرمایا جس میں 30 بندے اس کو ہلاک کرو گے؟ فرمایا نہیں. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرتے کرتے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر ایک اللہ کا نیک بندہ ہو تو اس بستی پر عذاب نازل کرو گے؟ تو فرشتوں نے عرض کی نہیں. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تو حضرت لوط رہتے ہیں، تم کیسے اس پر عذاب کو نازل کرو گے؟ تو فرشتوں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لوط اور ان کے جو ہے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اس بحث اور مباحثہ جب کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرمائے، یجادلونا فی قوم لوط، کہ حضرت ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ابراہیم کے معنی ہی اب رحیم کے ہیں، یعنی رحم کرنے والے باپ. تفسیر قرطبی میں ارشاد فرماتے ہیں، و ابراہیم تفسیر بالسریانیت فی ما ذکر الماوردی و بالعربیت فی ما ذکر ابن عطیہ ابو رحیم. فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی تفسیر سریانی زبان میں جس کو ماوردی نے ذکر کیا اور عربی زبان میں جس کو ابن عطیہ نے ذکر کیا, اس کا ترجمہ آتا ہے ابو رحیم یعنی رحم کرنے والے باپ. قال السہیلی و کثیر اما یقول اتفاق بین السریانی والعربی او یفا او یقاربہ فی اللفظ. فرماتے چاہے یہ جو ہے اتفاقاً واقع سریانی عربی یہ کسی سریانی لفظ ہے یا عربی زبان کا لفظ ہے, بہرحال اس کے چاہے عربی زبان کا لفظ مان لیا جائے یا سریانی زبان کا لفظ مان لیا جائے, اس کا معنی اب رحیم آتے ہیں. اور فرماتے ہیں لرحمتہ بالاطفال ولذلک جعل ہوا وصاریت زوجته کافلین للاطفال المؤمنین الذین يموتون صغارا الى یوم القیامہ. فرماتے ہیں کہ اس کے معنی اب رحیم کے آتے ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفقت کی وجہ سے, ان کے اپنے اولاد پر شفقت اور محبت کی اور رحمت کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے زوجہ حضرت سارہ کو کفیل بنایا مسلمانوں کے ان اولادوں کا جو چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں, تو عالم برزخ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت سارہ جو ان کی زوجہ ہے یہ ان کی کفالت کرتے ہیں. اس کو تفسیر روح البیان نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 221 پر نقل فرمایا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے یہ دعا کی. اب یہاں ایک سوال ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. معاذ اللہ, یہ اپنے کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے سارے مخلوق کی کوئی عزت نہیں ہے, چمار سے بھی زیادہ ذلیل. اب یہ چمار کیا ہے؟ چمار جو ہے ہندو کے وہ جو ہے نچلے ذات کون ہے کہ جو کسی ہندو کے پاس سے گزر جائے تو ہندو اپنے آپ کو ناپاک تصور کرتا ہے اور جا کر وہ جو ہے اس کپڑے کو بدلتا ہے, غسل کرتا ہے, دوسرا جوڑا پہنتا ہے, اس کپڑے کو پھر ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تو بعض حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی بارگاہ میں چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وللہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون, کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے, وللہ عزت ولرسولہ رسولوں کی, وللمؤمنین اور مسلمانوں کی, ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں. اور پھر ان آیات پر غور تو کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم سے جھگڑنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, لیکن رب کی بارگاہ میں وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وجاہت ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھنا میرے محبوبوں کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے میری بارگاہ میں. اور اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں پر گیا تو میں نے اونچی آواز سے گفتگو کرنے والے کو سنا. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حضرت موسیٰ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پر اپنے آواز کو بلند کر رہے ہیں؟ تو جس پر جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا رب جانتے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے. اب اس حدیث کو سماعت فرمائیے. ان عبداللہ ابن مسعود ان ابیہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال سمعت کلاما فی السماء, فرماتے میں نے آسمان میں کلام سنا. فقلت یا جبرائیل من ھذا, میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ قال عرض کی ھذا موسیٰ, یہ موسیٰ ہے. قال ومن یناجی, میں نے کہا کس سے یہ مناجات کر رہا ہے, کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ عرض کی ربہ تعالی, اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کر رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا ویرفع صوتہ علی ربہ, کیا وہ اپنے آواز کو اللہ تبارک و تعالی کی آواز پر بلند کر رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی ان اللہ عز و جل قد عرف له حدتہ, کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ان کے مزاج کی گرمی کو. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. ایک طرف تو عقیدہ یہ اہل سنت والجماعت کا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سارے مخلوق جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے, اور معاذ اللہ یہاں تک لکھ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی بات کے جو ہے مختار نہیں ہے, ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ اے محبوب ان قریب تیرا رب تجھ کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اذن لا اردا وواحد من امتی فی النار, اگر ایسا ہے تو اے میرے رب میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرے ایک بھی امتی جہنم کے اندر ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو اللہ کے محبوبوں کی بات ہے, ان کو تو ایک طرف رکھ دو. مسلمان کا وہ کچا بچہ جو ساکت ہو جائے, جس جو حمل گر جائے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کروائے گا. حدیث شریف کے الفاظ سماعت کیجئے, یہ حدیث جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان السقط لیراغم ربہ کہ جو کچا بچہ گر جائے وہ اپنے رب سے جگڑے گا اذا ادخل ابویہ النار اس وقت کہ جب اس کے والدین کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. فیقال تو اس سے کہا جائے گا ایہ السقط المراغم ربہ اے کچے بچے اپنے رب سے جگڑنے والے ادخل ابویک الجنتا اپنے والدین کو لے جا جنت میں اپنے ساتھ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اللہ کے محبوبوں کی بات تو ایک طرف رکھ دو, انبیاء کرام اولیاء کرام کی بات تو ایک طرف رکھ دو, اللہ جل و جل کریم تو مومن کے اس بچے کی جو ہے ضد کو بھی پورا کر رہا ہے جو کچا ساکت ہوا ہے, اس کے سفارش پر اس کے والدین کو جو ہے جنت میں داخل فرما رہا ہے. تو اللہ کے محبوبوں کی کیا شان ہوگی اللہ جل و جل کریم کے بارگاہ میں. تو یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اللہ جل و جل کریم کے جو مقرب بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت ہے, وہ بڑی شان والے ہیں. وہ اگر رب کی بارگاہ میں سوال کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوالوں کو رد نہیں فرماتا. مزید جو ہے تقدیر کے جو دیگر اقسام ہیں مبرم حقیقی اور مبرم شبیبہ مبرم اور جو ہے معلق محض, ان پر جو ہے اگلے درس کے اندر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. اور رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے عقائد ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور بد عقیدوں سے ہمیں محفوظ اور معمون فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.